الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جو انجینئر مشین ڈیزائن کرتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس میں کمزوری کہاں کہاں ہے. اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اس میں کیا کیا کمیاں اور کوتاہیاں ہیں. قرآن مجید میں انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ضعیفہ کا لفظ استعمال کیا، عجولہ کا لفظ استعمال کیا، حلوا، منوعا، جدلا، کتورا، کفورا، ظلوماً جہولا. یہ سارے الفاظ اس رب کریم نے انسان کے لیے استعمال فرمائے کہ یہ ایسا کمزوریوں والا انسان ہے، جلد باز ہے، جھگڑالو ہے، ناشکرہ ہے. یہ ساری کمی کو تہائیاں انسان کے اندر موجود ہیں. اس لیے انسان کے بارے میں کہا کہ الانسان مرکب من الخطا والنسیان. انسان خطا اور نسیان کا مرکب ہے. خطا کا مطلب جان بوجھ کے بھی غلطی کر سکتا ہے، اور نسیان سے مراد بھول کے بھی غلطی کر لیتا ہے. یہ دونوں چیزیں انسان کی سرشت میں ہیں. بعض نے کہا کہ انسان بنا ہی نسیان سے ہے، بھول سے ہے. تاہم اچھا انسان وہ ہے اللہ رب العزت کی نظر میں کہ جس کی غلطیاں اس کی نظر میں رہیں. امام ربانی مجدل ثانی رحمت اللہ علیہ نے اس کے لیے ایک ٹرم استعمال کی، دید قصور، اپنے قصوروں کو دیکھتے رہنا، اپنی غلطیوں کو ٹٹولتے رہنا. یہ ایک عجیب نعمت ہے. چنانچہ حدیث پاک میں ہے، اذا اراد اللہ بعبد خیرا فقہه فی الدین. جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے، اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. وزہدہ فی الدنیا، اور دنیا میں اس کو زہد عطا فرما دیتا ہے. وبصرہ عیوبہ، اور اسے اپنے عیوب کا بصیر بنا دیتا ہے، اسے اپنے عیبوں کا پتہ ہوتا ہے. میں کتنے پانی میں ہوں، میری اوقات کیا ہے، میری حقیقت کیا ہے، اسے اپنی کوتاہیاں واضح ہوتی ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے ناراض ہوتے ہیں، سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ اس کے عیب اس کی نظر سے اوجھل کر دیتے ہیں، اسے اپنے اندر کوئی عیب نظر نہیں آتا. ایک واقعہ یاد پہلے بھی سنا چکا کہ ایک انجینئر صاحب سے گفتگو ہوئی توبہ کے عنوان پہ. اس کی زندگی سے یہ عاجز واقف تھا، پانچ وقت کی نماز کی پرواہ نہیں، چہرے پہ سنت نہیں، ٹی وی، ڈرامے، گانے، فسق و فجور کی زندگی، ٹوٹل غفلت کی رسم و رواج کی زندگی، مغربی طرز کی زندگی. آدھا گھنٹہ اس نے بات سنی، سننے کے بعد کہنے لگا جی آپ نے بڑی اچھی باتیں کہیں، بڑا دل خوش ہوا. بات یہ ہے اپنی طرف سے تو کبھی گناہ کیا نہیں، کوئی انجانے میں ہو گیا ہو تو اللہ معاف کر دے. میں اس کا چہرہ ہی دیکھتا رہ گیا کہ یا اللہ اس زندگی پر یہ بندہ کمنٹ کر رہا ہے کہ اپنے ارادے سے تو کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے، اتنا آنکھوں پہ پردہ. اپنے ہاتھ ایک کام کرتے ہیں، بندے کی اپنی آنکھیں نہیں اس کو دیکھتی کہ کیا کر رہا ہوں، اپنا دماغ نہیں سوچتا کہ میری حالت کیا ہے، اپنا سب اچھا نظر آتا ہے. یہ غفلت کی انتہا. اور جس پر اللہ رب العزت کا کرم، اس کی رحمت، اس کی مہربانی ہو جاتی ہے، اس بندے کے عیب اس کی آنکھوں میں واضح. اس کی مثال یوں سمجھیں، صاف ستھری سفید چادر ہو، چھوٹی سی بھی کوئی مکھی بیٹھی ہوگی تو دور سے نظر آئے گی، اور کپڑا ہی اگر میلا ہے، بدرنگ ہے، تو اس کے اوپر تو پھر کچھ بھی نظر نہیں آتا. یہی حال انسان کا. تو یہ انسان کی خوش نصیبی کہ اسے اپنا آپ حقیقت نظر آ جائے. بہادر شاہ ظفر کا ایک بہت خوبصورت شعر ہے، واقعی شاہانہ شعر کہا اس نے، نہ تھی اپنی برائیوں کی جو خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر. نہ تھی اپنی برائیوں کی جو خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پہ جو نظر، تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا. جب اپنی برائیوں پہ نظر پڑتی ہے پھر سب اچھے نظر آتے ہیں، سب اچھے ہیں جی، بس میں ہی برا ہوں. اوروں پہ معترض تھے لیکن جو آنکھ کھولی، اپنے ہی دل کو ہم نے گنجے عیوب پایا. آخر اپنے عیبوں پر نظر ڈالنا اس کو اچھا کیوں سمجھا گیا؟ ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، تو اس کی تفصیل سن لیجئے کہ انسان چار چیزوں سے بنا، آگ، پانی، ہوا اور مٹی. یہ جتنے بھی عناصر ہیں ان کی اپنی اپنی صفت ہے، جو ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے ویسی صفتیں بندے کے اندر آ جاتی ہے. مثلا آگ کا عنصر اگر ایکٹیویٹ ہو گیا تو آگ کے اندر کیا ہوتا ہے؟ بلندی. تو اس کے اندر میں آ جاتی ہے، آگ بھی جلا کے رکھ دیتی ہے ہر چیز کو، یہ بھی حسد کی آگ کے اندر بھنا رہتا ہے کہ کسی اور کو اللہ نے صفت کیوں دے دی، اچھائی کیوں دے دی. اس کی حالت ایسی ہوتی ہے، کیوں؟ آگ کا عنصر ایکٹیویٹ ہو چکا، اپنے سے کسی کو یہ بہتر نہیں سمجھے گا. اور اگر ہوا کا عنصر ایکٹیویٹ ہو جائے تو بندے کے اندر عجب آ جاتا ہے، بہت جلدی اپنا یہ مرید بن جاتا ہے، اپنا مرید بن جاتا ہے، خوش ہوتا ہے میرے جیسا نیک تو کوئی ہے نہیں، ہوا بھر جاتی ہے نا اس کے اندر، اور ہوا اڑاتی بھی ہے بندے کو. کسی نے دو تعریف کے لفظ کہہ دیے، بس ہم جیسا تو کوئی صوفی صافی نہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ پیر خود نہیں اڑتا، مرید اڑاتے ہیں. الفاظ کہتے ہیں نا، قطب الاکتاب، عمدۃ السالکین، زبدۃ العارفین، زمین آسمان کے کلابے ملاتے ہیں، ہوا بھرتی ہے باقاعدہ، غبارہ پھولتا ہے نا جیسے، ایسے بندے کا نفس پھول کے کپا ہو جاتا ہے. پھر کوئی لفظ اپنی مرضی کے خلاف سن نہیں سکتا وہ. تیسرا عنصر ہے پانی، اگر یہ ایکٹیویٹ ہو جائے تو بندے کے اندر طبیعت میں سیلانی آ جاتی ہے. پانی کو دیکھا، एक जगह नहीं टिकता, बहता ही रहता। ऐसे बंदा जिसके अंदर पानी की सिफत एक्टिवेट कर गई, इस्तकामत नहीं है, जरा शैतान ने फूंक मारी फिसल गया, जरा जहन में कोई गुनाह का ख्याल आया फिसल गया। सैलानी तबीयत जो है, शैतान के लिए उसको बहकाना बाएं हाथ की छोटी उंगली की माने देता है, मसला ही कोई नहीं, ये भी बुरा है। एक अंसर है जिसको कहते हैं मट्टी, उसके अंदर आजजी है। तो शरीयत ने कहा कि जितना अपने ऐबों पर नजर रखोगे, तुम्हें अपने अंदर तवाज़ो के पैदा करने में आसानी हो जाएगी, अपने आप को कम समझोगे, न तुम्हारे अंदर किबर आएगा, न उजब आएगा, न फला आएगा, तुम इन तमाम बीमारियों से बचे रहोगे, हम्बलनेस आएगी तुम्हारे अंदर, और ये हम्बलनेस ही अल्लाह को पसंद है। जैसा इंसान की जिंदगी वैसे उसकी कैफियत। इसलिए शरीयत ने कहा कि दीन के मामले में अपने से ऊपर वालों को देखो और दुनिया के मामले में अपने से नीचे वालों को देखो। राज क्या है कि दीन के मामले में अपने से ऊपर वालों को देखेंगे, हसरत ही रहेगी, काश हम भी ऐसे नेक बनते, हम भी तहज्जुद गुजार होते, हम मामूलात की ऐसी पाबंदी करते, हम इतना तकवा इख्तियार करते, इतनी इत्तबाए सुन्नत करते, तो इंसान ऊपर पढ़ने की कोशिश में लगा रहता है, दुनिया को वालों को अपने से, दुनियादारी में अपने से नीचे वालों को देखो तो तबीयत के अंदर कनाअत आ जाएगी। मुझे अल्लाह ने रोटी दी, कितने लोग हैं जिनके पास खाने को रोटी ही नहीं है, मेरा घर ऐसा है, कितने लोग हैं जिनके ऊपर छत ही नहीं है नीली छत के सिवा। तो नीचे वालों को देखेगा तो दिल में शुक्र पैदा होगा। हमारा हाल क्या है, हमारा हाल यह है कि दुनिया के मामले में ऊपर वाले को देखना, दीन के मामले में नीचे वाले को देखना। चुनाचे जिसके पास साइकिल है वो कहता है जी फलां के पास तो साइकिल मोटर है, जिसके पास साइकिल मोटर वो कहता है जी फलां के पास तो कार है, मैं तो बिल्कुल ही बेकार हूं। जिसके पास कार होती है वो कहते हैं जी फलां के पास तो मर्सिडीज है। ऊपर वालों को देखते हैं, जीरो मीटर है जी फलां के पास। तो इससे क्या होता है कि जिस हाल में भी हो अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करने की बजाय तबीयत में नाशुक्री होती है, कनात नहीं होती, मुतमिन नहीं होता बंदा। अच्छा, दीन के मामले में हम नीचे वालों को देखते हैं। बीवी को कहो ना नमाज पढ़ो, कहेगा तुम्हारी बहन बड़ी पढ़ती है। भाई सिंपल सी बात है कि कहो अच्छा पढ़ूंगी, नहीं बहन को क्यों नहीं कहते, मेरे ऊपर ही रोक चलता रहता है। अपने से नीचे वाले, नबी अलैहिस्सलाम ने इशाद फरमाया हदीस पाक का मफहूम कि दुनिया के मामले में नीचे को देखो, दीन के मामले में ऊपर वाले को देखो। मकसद क्या था कि दीन में ऊपर वालों को देखेंगे तो दीन में बढ़ने का जज्बा पैदा होगा, दुनिया में नीचे वाले को देखेंगे तो तबीयत के अंदर कनात आएगी और एहसास शुक्र पैदा होगा। चुनाचे एक साहब थे जो जूती नहीं थी, नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद आ रहे थे, दिल में ख्याल आया कि अल्लाह मैं तो नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद आ रहा हूं गर्मी के वक्त में, अब मेरे पांव जल रहे हैं, तूने मुझे जूता ही ना दिया। सोचते सोचते मस्जिद आ गए, नमाज पढ़ी, जैसे ही बाहर निकले तो देखा कि एक लंगड़ा माजूर आ रहा था जो बैसाखियों के बल चल रहा था। फौरन दिल में ख्याल आया कि मैं तो जूते के ना होने पे शिकवे कर रहा था, ये भी तो है जिसके पास टांगे ही नहीं है लाठी के सहारे। फिर तौबा की, इस्तगफार किया, अल्लाह तूने मुझे टांगों वाली नेमत तो अता फरमा दी ना, تو اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں تو شکر کا احساس ہوگا. اس لیے شریعت نے ایک قانون بنا دیا کہ ہر بندہ اپنے عیبوں پر نظر رکھے. اس کے دو فائدے ہوں گے، ایک تو توبہ کی توفیق ملتی رہے گی، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ انسان کے اندر عجب اور تکبر نہیں آئے گا. یہ عجب اور تکبر انسان کو برباد کر دیتے ہیں. شریعت نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ خطاکار ندامت والا اللہ کو زیادہ پسند ہے بنسبت عبادت گزار متکبر بندے کے. تم عبادت کرو اور تمہارے اندر میں آئے، فرمایا ہمیں تمہاری میں پسند نہیں ہے، پسند تو ہمیں بندگی ہے نا. بھلے اس نے خطائیں کی لیکن اس کی طبیعت میں جھکاؤ تو ہے نا، ہمبلنیس تو ہے نا، ہمیں تو ہمبلنیس پسند ہے. تم بندے ہو، بندگی پسند ہے ہمیں. چنانچہ مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے، ایک آدمی بڑا ہی عبادت گزار تھا بنی اسرائیل کا، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کبھی کبھی اسے سلام کرنے تشریف لاتے تھے، اتنا عبادت گزار. ایک مرتبہ سلام کرنے کے لیے تشریف لائے تو ایک گناہگار بندہ قریب سے گزرا، تو اس نیکوکار نے اس کو دیکھ کر کہا، بماشر کے حاضر شود انجمن، خدایا تو باؤ مکن حشر من. اے اللہ، قیامت کے دن جب سب لوگ حاضر ہوں گے آپ کے سامنے، میرا حشر اس کے ساتھ نہ کرنا. اب اس الفاظ کو کہنے سے اس کے اپنے اندر اصل میں تھی، اور وہ گناہگار کو حقارت کی نظر سے دیکھ رہا تھا. جیسے اس نے یہ کہا نا، اللہ قیامت کے دن میرا حشر اس بندے کے ساتھ نہ کرنا، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو وہی نازل فرمائی کہ میں نے اس بندے کی اس دعا کو قبول کر لیا، اور اس گناہگار کے گناہوں کو میں نے معاف کر دیا کہ وہ گناہوں پر نادم ہے، اور اس کے لیے میں نے جنت کا فیصلہ کر دیا. اس نے چونکہ دعا مانگی میں اس کے ساتھ حشر نہ ہو، اب اس کو میں جنت کی بجائے جہنم میں بھیجوں گا. اس حدیث پاک نے فرمایا، خیارکم کل مفتن تواب، تم میں سے ہر وہ بندہ جو گناہگار ہے مگر توبہ کرنے والا ہے وہ زیادہ بہتر ہے، وہ زیادہ اچھا ہے. روتا ہے، گڑگڑاتا ہے، اللہ سے معافیاں مانگتا ہے، ایسا بندہ جس کا دل ٹوٹا رہتا ہے یہ اللہ کو پسندیدہ. حدیث پاک میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، قال موسیٰ علیہ السلام یا رب این ابغی، کا اے اللہ میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ قال ابغنی عند المنکسرت قلوبهم، اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام مجھے ٹوٹے دلوں کے اندر تلاش کرو. جو ٹوٹے دل ہوتے ہیں میں ان ٹوٹے دلوں کے اندر رہتا ہوں. تو فرمایا کہ تم میں کبھی بھی اختیار نہ کرنا. اس لیے ہمارے بزرگ تربیت کے دوران میں کا لفظ استعمال کرنے سے ہی منع کرتے تھے کہ اس کی بجائے کوئی اور لفظ استعمال کرو. بعض بزرگ بندہ عرض کرتا ہے، بعض کہتے تھے فقیر عرض کرتا ہے، بعض کہتے تھے مسکین عرض کرتا ہے، مختلف الفاظ تھے جو ہمارے بزرگوں نے استعمال کیے. فقیر کا لفظ اس لیے زیادہ موضوع نظر آیا کہ یہ خطاب اللہ نے بندوں کو خود عطا فرمایا، یا ایھا الناس انتم ال، تو اس لفظ کے کہنے میں بندگی ہے، مالک آپ نے ہمیں اپنا فقیر کہا تو ہم آپ کے در کے فقیر ہیں. بعض لوگ آسی اپنے لفظ کے ساتھ لکھتے ہیں، عاجز کا لفظ بھی بہت اچھا، اس لیے کہ حدیث پاک کے اندر عاجز کہا گیا، الکیس من دان نفسہ والعاجز، تو دانا تو وہ جو نفس کو قابو کر لے، اور جس کو نفس تنگ کرے وہ عاجز ہے بیچارہ. تو عاجز کا لفظ بھی حقیقت پر مبنی اور حدیث پاک سے مضمون نکلتا ہے. بہرحال یہ الفاظ استعمال کرنے چاہیے. میں کا لفظ ہمارے بزرگ استعمال ہی نہیں کرنے دیتے تھے، لفظ ہی برا ہے. چنانچہ چار لفظ انسان کے لیے آزمائش کا سبب بنتے ہیں. ایک انا، دوسرا لی، تیسرا اندی میرے پاس، نحنو ہم. تو بزرگوں نے کہا کہ یہ الفاظ ذرا سوچ سمجھ کے استعمال کرو. جس نے استعمال کیا وہ آزمائش میں پڑا. انا کا لفظ استعمال کیا شیطان نے، انا خیر من، نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ رب العزت نے اپنے دربار سے دھتکار دیا، بدبخت بنا دیا ہمیشہ کے لیے. لی کا لفظ فرعون نے استعمال کیا تھا، یا قوم الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی. بڑا مانتا اسے اپنے دریاؤں کا، اللہ نے دریا میں ڈبو کے دکھایا. تجھے مانتا نا اپنے دریاؤں کا، اسی میں ڈبو کے تجھے ذلیل کروں گا. اندی کا لفظ قارون نے استعمال کیا تھا، میرے پاس جو اتنا مال ہے. وہ کہتا تھا کہ میں نے کوئی درختوں سے پتے نہیں توڑے ہوئے. انما اوتیتہ علی علم من عندی، پسینے کی کمائی ہے، میں اچھا بزنس مین ہوں، میں نے فلان ڈیل کی، میں نے فلان سٹیپ لیا، میری سٹریٹیجی ایسی ہے منیجمنٹ کی، تب میرے پاس مال آیا. یہ میری ذہانت ہے، یہ میری اچھائی ہے، میرے پاس علم ہے. تو اندی کا لفظ استعمال کیا، نتیجہ کیا ہوا؟ اپنے خزانے سمیت زمین کے اندر دسا دیا. نحنو کا لفظ ہم، وہ اخوان یوسف نے استعمال کیا تھا، وَنَحْنُ عُصْوَا، ہم بڑا گروپ ہیں، ٹولہ ہیں. نتیجہ کیا ہوا؟ کہ بالآخر ان کو رسوا ہونا پڑا. مطلب یہ کہ ایسے الفاظ بھی استعمال نہ کرے جو بندے کے اندر میں پیدا کرتے ہو، ان سے بھی بچے تاکہ تکبر نہ آنے پائے، عجب نہ آنے پائے. اس لیے فرمایا العاصی خیر من المدعی، کہ جو دعوے کرتا ہے نا اس سے تو گناہگار زیادہ بہتر ہوتا ہے. تو کبھی بھی دعویٰ نہیں کرنا چاہیے کسی بات کا، میں اتنا نیک ہوں، میں فلاں ہوں، میں ہوں. اچھائیوں پہ اگر نظر رکھی تو شیطان کے لیے بہکانا آسان ہو جائے گا. تو نظر رکھیں اپنی کوتاہیوں پر تاکہ اللہ رب العزت سے معافی بھی مانگیں اور ان کی اصلاح کی فکر بھی لگی ہو. ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے مرقات میں انا کے لفظ کے استعمال پر بڑی خوبصورت تحقیق لکھی ہے. فرماتے ہیں اگر تو یہ لفظ استعمال کرے انفارم کرنے کے لیے تو پھر جائز. نبی علیہ السلام نے فرمایا انما انا بشر، فرمایا وما انا من المتکلفین. تو انا کا لفظ اگر انفارم کرنے کے لیے ہو پھر تو ٹھیک ہے. حدیث پاک سے اس کا ثبوت ملتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا آج روزے دار کون؟ صدیق اکبر نے کہا انا. فرمایا جنازہ کس نے پڑھا؟ جی میں نے. بیمار کی عیادت کس نے کی؟ جی میں نے. فرمایا جس نے تین کام کیے جنت کی بشارت ہے. تو یہاں بتلانا مقصود تھا، اور اگر جتانا مقصود ہو پھر منع. چنانچہ نبی علیہ السلام کا دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا تو پوچھا کون؟ آگے سے بلال نے کہا انا. تو منع فرمایا کہ انا کیوں کہتے ہو، نام لو اپنا. انا کا لفظ بنتا امتحانی کا سبب ہے. ایک دفعہ لشکر سے واپس تشریف لا رہے تھے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سب تھکے ہوئے ہیں، کون ہے جو پیرا دے گا؟ بلال نے کھڑے ہوئے کہنے لگے انا. چلو سارا لشکر سو گیا اور بلال رضی اللہ تعالیٰ نے چلتے رہے چلتے رہے، تھک گئے، ایک چٹان کے ساتھ ٹیک لگا کر ذرا کھڑے ہو گئے کہ میں تھوڑی دیر کے لیے ذرا کھڑا بھی ہوں، واچ بھی کر رہا ہوں اور آرام بھی لے لوں. اللہ کی شان کھڑے کھڑے سو گئے. اور کیا ہوا؟ ہوا یہ کہ جب سورج طلوع ہوا اور سورج کی کرنوں نے نبی علیہ السلام کے رخسار کے بوسے لیے تو نبی علیہ السلام کی آنکھ کھلی، پورے لشکر کی نماز قضا. بلال تم نے جگایا نہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس ذات نے آپ کو سلایا اسی نے مجھے سلا دی، لیٹ کے تو نہیں سویا، کھڑا کھڑا تو گیا. تو شارحین حدیث نے فرمایا کہ انا کا لفظ کہا تھا نا میں، تو اللہ نے بلال کو دکھا دیا کہ تم نہیں جگا سکتے جب تک میری مدد شامل حال نہیں ہوگی. پھر نبی علیہ السلام نے امت کو قضا نماز پڑھنے کا مسئلہ سمجھایا. اس سے پہلے قضا نماز کا مسئلہ سمجھانے کا کبھی موقع ہی نہیں آیا تھا. سبحان اللہ، قربان جائیں اس آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کا جاگنا بھی امت کے لیے رحمت بنا، جن کا سو جانا بھی امت کے لیے رحمت بن گیا، ورنہ تو امت کو قضا نماز کا پتہ ہی نہیں چلتا کیسے پڑھی جاتی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں سویا نہیں، میں سلا دیا گیا. اور اگر انا تکبر سے ہو تو پھر حرام اس کا استعمال کرنا، جیسے ابلیس نے کہا تھا. اس لیے کوئی کہے انا العابد انا الزاہد تو ایسا دعویٰ حرام ہے، منع کر دیا گیا. ابلیس اور فرعون کا طریقہ ہے. اور پھر یاد رکھو کہ اس پر اللہ رب العزت کی طرف سے کیا عتاب ہے. ابلیس کا واقعہ پڑھتے ہیں، اس واقعے نے اہل حق کی نیندوں کو اڑا دیا، ڈرتے رہتے ہیں. اللہ مہربانی کا فرما. چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان اپنے گناہوں پر نظر رکھے. حدیث پاک میں یہ الفاظ استعمال کیے، انا المذنب انا الفقیر انا عبدک. یہ انا اصل میں فنا کی دلیل ہے، اس لیے کسی نے سوال پوچھا کہ جی فرعون نے بھی انا کا لفظ استعمال کیا اور منصور حلاج نے بھی ان الحق کا تھا انا کا لفظ استعمال کیا، وہ برباد ہو گیا، یہ کامیاب ہو گیا. تو لفظ تو ایک ہی تھا. تو جواب دیا کہ فرعون نے انا کا لفظ استعمال کیا تھا غیر کو فنا کرنے کے لیے، اور منصور حلاج نے انا کا لفظ استعمال کیا تھا اپنے کو فنا کرنے کے لیے کہ سب وہ ہے. اپنے آپ کو فنا کر، چونکہ اپنے آپ کو فنا کرنے کے لیے انا استعمال کیا تھا، اس کا انا قبول ہو گیا. ہماری زبان میں کہتے ہیں میں نو منج فقیرہ تے نکی کر کے کٹ. اپنی میں کو تم اچھی طرح پیسو اور باریک کر کے پیسنا. میں نو منج فقیرہ تے نکی کر کے کٹ، کھلے خزانے رب دے تے جیویں چاہیں لٹ. جب تم نے اپنی میں کو باریک کر کے پیس لیا تو رب کے خزانے وسیع ہیں، جیسے چاہیں ان کو لوٹ لے. حدیث پاک میں ہے اگر تمام لوگ نیک ہو جائیں تو اللہ ان کو ختم کر کے ایسے لوگ پیدا کرے جو گناہ کر کے نادم ہوں، پھر اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے. تو بس ہمارے پاس بندگی ہے، محتاجی ہے. ایک مجذوب تھا جو شعر کہتا تھا، چہار چیز اوردام شاہا کے درگنجے تو نیست، چار چیزیں میرے پاس ایسی ہیں اللہ تیرے خزانے میں بھی نہیں ہیں. لوگ بڑے حیران ہوتے، یہ کیا باتیں کر رہا ہے بھئی؟ اور وہ اتنا ہی پڑھتا تھا بس، چہار چیز اوردام شاہا کے درگنجے تو نیست. تو ایک آدمی پیچھے لگ گیا، پوچھنا شروع کیا، بتائیں اب ادھر سے انکار تو ادھر سے اصرار. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا لسوڑے کی گٹھلی چپک جاتے ہیں، وہ بھی چپک گیا ساتھ. بالآخر شعر مکمل کیا، چہار چیز ابردام شاہا کے در گنجے تو نیست، نیستی حاجت و عذر و گناہ ابردا. اللہ میرے پاس نیستی ہے، تیرے خزانے میں نیستی نہیں ہے، میں محتاج ہوں، تیرے پاس محتاجی نہیں ہے، میں گناہ کر کے عذر کرتا ہوں، تیرے پاس عذر نہیں ہے. تو واقعی بندے کے پاس یہی تو نعمت ہے کہ وہ خطا کر بیٹھتا ہے، پھر اس پر اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، اللہ خوش ہو کے معاف فرما دیتے ہیں. فرمایا کہ رب ذنب یکون للمؤمن انفع من کثیر من الطاعات من وجله و انابته. ایسا ممکن ہے ایک گناہ مومن کے لیے زیادہ اللہ کے قرب کا ذریعہ بن جائے؟ کیوں؟ اس گناہ پہ وہ روتا ہے، اللہ کی طرف انابت کرتا ہے، اس وجہ سے اجر اس کو زیادہ مل جاتا ہے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ ہے، تھکے ہوئے تھے سفر کی وجہ سے، تو ایک رات تہجد قضا ہو گئی، اٹھے اور بہت روئے. تہجد کے قضا ہونے پہ بڑا افسوس ہوا. اللہ کی شان، کچھ عرصے کے بعد پھر اسی طرح کی صورتحال تھی کہ بہت تھکے ہوئے تھے اور تہجد قضا ہونے کے قریب تھی، کوئی آیا اور اس نے جگایا، اٹھیں تہجد پڑھ لیں. فوراً اٹھ گئے، کہنے لگے اللہ تو کتنا اچھا ہے کہ تو نے مجھے جگایا، مجھے تو کوئی فرشتہ لگتا ہے. اس نے کہا فرشتہ تو نہیں، میں تو شیطان ہوں. ہیں تو شیطان ہے؟ اس نے کہا ہاں. ان کا شیطان تو کسی کے ساتھ بھلا نہیں کرتا. کہتے بھلا اب بھی نہیں کیا، ان کو تہجد کے لیے جگا رہے ہو. اس نے کہا ہاں، جو پہلے تہجد قضا ہوئی تھی نا، اتنا روئے تھے کہ سالوں کی تہجد کا اجر اس رات مل گیا تھا، آج پھر قضا ہو رہی تھی، میں نے کہا جگا دو، ایک ہی رات کا ثواب کافی ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ انسان کا اللہ رب العزت کے سامنے اپنے گناہوں سے معافی مانگنا، نادم ہونا، اللہ رب العزت کے ہاں بہت پسندیدہ. حضرت مولانا محمد علی مونگیری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مومن کا خوف اور رجا میں حال کیا پوچھنا، کبھی خوف طاری ہوتا ہے، کبھی امید لگ جاتی ہے. کیسے؟ اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو خوف غالب آ جاتا ہے کہ بنے گا کیا، اللہ کی رحمت کی طرف نظر اٹھتی ہے تو امید لگ جاتی ہے اللہ مہربانی فرما دیں گے. اسی خوف اور امید کے درمیان انسان کی زندگی گزرتی رہتی ہے. چنانچہ امام اعظم رحمت اللہ سے کسی نے سوال پوچھا، قرآن مجید میں سب سے زیادہ اخوف آیت کیا ہے، خوف دلانے والی آیت کیا ہے سب سے زیادہ؟ تو امام صاحب نے فرمایا کہ وہ آیت جس میں اللہ فرماتے ہیں لا تأکل الربا، اس نے کہا یہ سب سے زیادہ خوف والی آیت ہے. فرمایا ہاں، اس لیے کہ سود کھانے والوں کے لیے اللہ نے فرمایا میں نے وہ آگ تیار کی ہے او عدت للکافرین، جو میں نے کافروں کے لیے تیار کی ہوئی ہے. کہاں سوچ پہنچی؟ فرمایا اس سے زیادہ خوف دلانے والی آیت کوئی نہیں، لا تأکل الربا اضعافا مضاعفا. اس آیت کے آخر پر کیا فرمایا؟ کہ تم اس آگ سے بچو او عدت للکافرین، جس کو کافروں کے لیے تیار کیا. تو فرماتے تھے یہ آیت بندے کو ہلا کے رکھ دیتی ہے. اللہ فرماتے ہیں سود کھانے والوں کو اس آگ میں سزا دوں گا جس آگ کو میں نے کافروں کے لیے تیار کیا. اس سے زیادہ ڈر والی آیت اور کوئی نہیں ہے. چنانچہ علماء نے اس پر بھی بہت لمبی بات کہی کہ آیت رجا کون سی ہے؟ امید والی آیت. کسی نے کہا والذین اذا فعلوا فاحشة، اس آیت کے اندر بڑی امید ہے کہ اللہ گناہگاروں کو معاف کر دیں گے. کسی نے کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ. کسی نے کہا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، یہ بڑی امید والی آیت ہے. ان رحمتی وسعت کل شیء، یہ بڑی امید والی ہے. امام باقر رحمت اللہ سے کسی نے پوچھا کہ سب سے زیادہ امید والی آیت قرآن مجید میں کون سی ہے؟ تو فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، یہ آیت سب سے زیادہ امید دلاتی ہے. اس نے کہا یہ کیسے؟ وہ تو نبی علیہ السلام سے وعدہ ہے کہ آپ کو ہم خوش کر دیں گے. تو انہوں نے شعر پڑھا اَلَمْ يُرْتِكَ الرَّحْمَانُ فِي سُورَةِ الزُّحَى، کیا اللہ نے سورة الزُّحَى میں یہ نہیں فرما دیا کہ آقا ہم آپ کو خوش کریں گے؟ فحاشا کا انتر دا وفینا معذب، یہ کیسے ممکن ہے کہ میرے آقا خوش ہو جائیں اور ہم میں سے کسی کو عذاب ہو رہا ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے یہ آیت قرآن پاک کی سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت ہے. اللہ اکبر کبیرہ. سنا ہے کہ وہ سنتا ہے دعا سے پہلے، مانگنے والوں کو دیتا ہے دعا سے پہلے، کیوں نہ ہو ناز گناہگاروں کو مولا تجھ پر، تو نے بخشش کو اتارا ہے خطا سے پہلے. اللہ رب العزت نے بخشش کو خطا سے پہلے اتار دیا. سلف صالحین کا طریق یہی رہا، انبیاء کرام کی تعلیمات بھی یہی رہی. چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا ربنا ظلمنا انفسنا، نوح علیہ السلام کی دعا انی اعوذ بک ان اقول ما لیس لی بحق، نبی علیہ السلام نے بھی یہی دعا. حضرت یونس علیہ السلام کی دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، نبی علیہ السلام نے بھی دعا سکھائی رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. یہ تمام دعائیں اس بات کی تعلیم دے رہی ہیں ہم اللہ رب العزت کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنے قصوروں کا اعتراف کر لیں. اعتراف تو کرنا پڑے گا، یہ طے شدہ بات ہے. قصوروں کا اعتراف کرنا پڑے گا، یہ طے شدہ بات ہے. کہاں؟ دنیا میں کر لے یا آخرت میں کر لے، کرنا پڑنا ہے. دنیا میں کیسے پڑے کرے. وآخرون اعترفوا بذنوبهم, دنیا میں اعتراف کر لیا اللہ گناہگار ہیں معاف کر دے, تو ادھر ہی کام ختم ہو گیا. اور اگر نہ کیا تو اللہ تعالی آخرت میں جہنم میں ڈالیں گے, تو پھر فرشتے پوچھیں گے ما جاءکم نذیر, تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ان انتم الا في ضلال كبير. قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم. دیکھا گناہوں کا اعتراف, تو اعتراف تو گناہوں کا ہونا ہے, طے شدہ ہے. دنیا میں کر لیں گے تو معافی مل جائے گی, سیدھا جنت. نہیں کریں گے تو جہنم میں بھی جائیں گے, اعتراف قصور بھی کریں گے. تو پھر بہتر نہیں کہ دنیا میں اعتراف کر لیں کہ اللہ میں گناہگار ہوں خطاکار ہوں تو معاف کرو. اچھا یہاں یہ کوئی نہ سوچے کہ جی اعتراف قصور تو وہ کرے جس نے گناہ کیے ہوں, اور جی میں تو بڑا نیک پاک متقی تہجد گزار دین کا کام کرنے والا. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. جو جتنا دین میں اوپر بڑھتا ہے اتنا اس کو اپنے عیب زیادہ نظر آتے ہیں. چنانچہ حضرت مولانا محمد علی مانگیری رحمت اللہ نے اپنے شیخ سے کہا کہ حضرت جتنے میں اپنے عیبوں کی اصلاح کرتا ہوں اتنے عیب اور زیادہ نظر آتے ہیں. جتنے عیبوں کی اصلاح کرتا ہوں اتنے عیب مجھے اور نظر آتے ہیں. فرمایا کہ ایمان کامل کی یہی نشانی ہے, یہ ایمان کامل کی نشانی, جتنا اپنے عیب آپ ان کی اصلاح کریں گے اتنے اور نظر آئیں گے, اور اصلاح کریں گے اور نظر آئیں گے. اب یہ عجیب سی بات ہے کہ اتنے عیب کیوں نظر آتے ہیں, اس کے پیچھے ایک لاجک ہے. اس کو سنانے سے پہلے ذرا اپنے اکابرین کی ایک عبارت پڑھ لیں کہ ان کو اپنے اندر کتنے عیب نظر آتے تھے. امام ربانی مجدد لسانی رحمت اللہ فرماتے ہیں اپنے مکتوبات میں, ان کی عبارت پڑھ رہا ہوں ذرا توجہ سے سنیے گا. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ مرید صادق وہ ہے کہ 20 سال تک اس کا کاتب شمال یعنی لیفٹ سائیڈ گناہ لکھنے والا فرشتہ, مرید صادق وہ ہے یعنی سچا مرید وہ ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ مرید صادق وہ ہے کہ 20 سال تک اس کا کاتب شمال کچھ بھی لکھنے نہ پائے, ایک بھی گناہ لکھنے کا موقع نہ ملے. مرید صادق وہ ہے. تو فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں مرید صادق وہ ہے کہ 20 سال تک اس کا کاتب شمال کچھ بھی لکھنے نہ پائے, لیکن یہ فقیر پر تقصیر اپنے ذوق و وجدان سے اپنے حق میں یہ بات پاتا ہے کہ کاتب یمین معلوم نہیں ہوتا کہ 20 سال کی مدت میں کوئی نیکی میرے نام اعمال میں درج کر سکا ہو. یہ اللہ والوں کی کیفیت ہوتی ہے. مجدد الفانی جن کو کہا گیا وہ فرماتے ہیں کہ میری یہ کیفیت ہے کہ لگتا ہے کہ نیکی لکھنے والے فرشتے نے 20 سال میں میری کوئی نیکی بھی نہیں لکھی ہو. کیوں تھا, ان کو اپنی نیکیاں بھی گناہوں کی طرح نظر آتی تھی. پھر آگے فرماتے ہیں کہ کاتب یمین معلوم نہیں ہوتا کہ 20 سال کی مدت میں کوئی نیکی میرے نام اعمال میں درج کر سکا ہو. یہ بات تسنوں کی وجہ سے نہیں کی, بلکہ سچی بات تو یہی ہے اللهم مغفرتك اوسع من ذنوبي ورحمتك ارجى عندي من عملي. فرماتے ہیں یہ میری کیفیت ہے. ایسا کیوں ہے کہ ان کو اپنی نیکیاں بھی اپنی برائیاں نظر آتی ہیں؟ اب اس کی لاجک سنیے. اللہ رب العزت نے انسان کو سماعت اور بصارت دی، فجعلناہ سمیعاً بصیرا، تو یہ نعمتیں ہیں نا اور صفات ہیں نا جو انسان کو ملی. کون کون سی صفات؟ سمیعاً بصیرا، سماعت بھی دی اور بصارت بھی دی. ہم سب اس کو صفت مانتے ہیں نا کہ انسان کو یہ صفت ملی ہے، لیکن اگر ان صفات کو اللہ کی صفات کے ساتھ موازنہ کریں، اللہ بھی سمیع اور بصیر ہے، انسان سامنے دیکھے پیچھے نظر نہیں آتا، دائیں دیکھے تو بائیں نظر نہیں آتا، اوپر دیکھے تو نیچے نظر نہیں آتا، رات دن کے روشنی میں دیکھتا ہے تو رات کے اندھیرے میں نظر نہیں آتا، انسان کا دیکھنا تو اتنا لیمیٹڈ، اللہ کا دیکھنا اتنا کامل، کالی رات ہو کالی چٹان ہو اس کے اوپر اگر کالی چیونٹی بھی چل رہی ہو اللہ اس کو بھی چلتا ہوا دیکھتے ہیں. تو جب اللہ کی بصارت کو دیکھتے ہیں کہ وہ کتنا بصیر ہے، تو انسان کی بصارت کچھ نظر ہی نہیں آتی. انسان کا سننا اتنا ناقص، ایک وقت میں چند بندے بات کریں اپنی اپنی تو کسی کی بات سمجھ میں نہیں آتی، کہنا پڑتا ہے نا فون کرتے ہوئے، یا ذرا آہستہ بول مجھے بات نہیں سمجھ آ رہی، تو معلوم ہوا کہ ایک وقت میں دو بندوں کی بات نہیں سن سکتا. اور اللہ کا سننا اتنا کامل، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری انسان، مرد عورت بچے بوڑھے ایک میدان میں جمع ہو کر ایک وقت میں الگ الگ دعا اللہ سے مانگیں، وہ اس پر قادر ہے سب کی ان دعاؤں کو سن لیں. اللہ کا سننا اتنا کامل. اب جب یہ بات کھلی کہ اللہ کا سننا کتنا کامل ہے، تو اپنی سماعت اس کے سامنے نقش نظر آتی ہے. اس مثال کو سامنے رکھ لیجئے کہ اللہ والوں کے سامنے جتنے اللہ رب العزت کے کمالات کھلتے چلے جاتے ہیں، تو ان کو اپنے کمال بالکل زیرو نظر آتے لگ جاتے ہیں. چنانچہ خواجہ من معصوم رحمہ اللہ نے فرمایا، جس قدر کمالات الہی کا کشف کامل ہوگا اسی قدر اپنے گناہوں کی دید زیادہ ہوگی. کتنی خوبصورت بات کی ہے، بات سمجھا دی ہے، پورے سلوک کو ایک فکرے کے اندر بند کر دیا ہے کہ جس قدر کمالات الہی کا کشف ہوگا کامل ہوگا اسی قدر اپنے گناہوں کی دید زیادہ ہوگی. اسی لیے جتنے بڑے بزرگ ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو اتنا ہی سب سے کم تر سمجھتے ہیں. حضرت خواجہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے بزرگ، دعا مانگنے لگے، اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے معاف کر دے، اور آخیر پر پتہ کیا کہا کہ خدا بندہ ببخشائے و اگر مستوجب عقوبتم مرا روز قیامت نابینا برانگیز، اگر آپ نے مجھے معاف نہیں کرنا تو اللہ پھر قیامت کے دن مجھے اندھا کھڑا کر دینا تا در روئے نیکا شرمسار نہ باشم، تاکہ نیکوں کے سامنے مجھے شرمساری نہ ہو. یہ دل کی کیفیت تھی. حضرت مولانا محمد الیاس رحمت اللہ اس لیے فرماتے تھے کہ علامہ اقبال کی مغفرت ایک شعر پر ہوئی، عجیب شعر کہا ہے اللہ کے اس بندے نے، تو غنی اظہر دعالم من فقیر، اللہ تو دعالم سے غنی ہے میں فقیر ہوں، روز محشر عذرہائے من پذیر، اللہ قیامت کے دن میرے عذروں کو قبول کر لینا، گر تمی بینی حسابم ناگزیر، اگر اللہ آپ فیصلہ کر لے کہ میرا حساب لازمن لینا ہے، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، اللہ مصطفیٰ کریم سے نظر سے اوجل میرا حساب لینا، میرے اعمال کو دیکھ کے میرے آقا کو تکلیف نہ پہنچے. اللہ اکبر، فرماتے تھے اس شعر پر اللہ نے اس کی مغفرت کر. مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک سائل کو دیکھا بیت اللہ کے دروازے کو پکڑ کے کہہ رہا ہے، بردرے کا وسائل دیدم کہ ہمی گفت و می گرستی خوش، من نگویم کہ تاتم بپذیر. اللہ میں یہ نہیں کہتا کہ میری نیکیوں کو قبول فرما لے، بل میں اف بر گناہم، بس اتنا کہتا ہوں میرے گناہوں پہ قلم پھیر دے. امام ربانی مجدد ثانی رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے الہام فرمایا، ہم آپ کو ایسا بیٹا دیں گے جو مادرزاد ولی ہوگا، ماں کے پیٹ سے ولی، زندگی بھر کبیرہ گناہ کا مرتکب نہیں ہوگا، حفاظت ہوگی اللہ کی، اولیاء محفوظ ہوتے ہیں. اس الہام کے بعد خواجہ معصوم رحمت اللہ علیہ کی ولادت ہوئی، حضرت نے ان کا نام رکھا محمد معصوم، اسی وجہ سے کہ یہ مادر زاد ولی بچہ ہے. 9 سال کی عمر میں حضرت مجدد ثانی امپلہ سے خلافت کی نسبت پائی، 9 سال کی عمر میں ہزاروں کی تعداد میں آگے ان کے خلفاء، اور ان سے جو دین کا کام پھیلا وہ پھر سب لوگ جانتے ہیں، وقت کے بادشاہ بھی ان سے بیعت اور وقت کے فقیر بھی ان سے بیعت. عروۃ الوثقی ان کو کہا کرتے تھے علماء، عروۃ الوثقی یعنی اللہ کی مضبوط رسی ہیں یہ. امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ عید کے دن بیٹھے تھے، کسی نے پوچھا کہ حضرت چاند دیکھنے میں اختلاف تھا، پتہ نہیں ہم نے صحیح عید پڑھی ہے یا نہیں. تو آپ نے ایک بچے کو گھر بھیجا، پتہ کر کے آؤ کہ محمد معصوم نے آج دودھ پیا یا نہیں. گھر والوں نے جواب دیا ہاں آج محمد معصوم نے دن میں دودھ پیا. تو امام صاحب نے فرمایا، مجدد صاحب نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے ایسا بیٹا دیا جس نے رمضان میں دن کے وقت میں پورا رمضان دودھ نہیں پیا. مادرزاد ولی بچہ جو دن میں دودھ نہیں پیتا تھا، ایسی صفات جس کے اندر ہے وہ محمد معصوم رحمت اللہ علیہ. دعا اپنی لکھتے ہیں ایک جگہ کہ اللہ میں اس قابل تو نہیں کہ تجھ سے جنت کی بڑی بڑی نعمتیں مانگوں، ہاں اتنی تمنا ضرور ہے کہ قیامت کے دن بخشش کیے ہوئے گناہگاروں کی قطار میں مجھے بھی شامل فرما لینا. محمد معصوم فرماتے ہیں بخشش کیے ہوئے گناہگاروں کی قطار میں مجھے بھی شامل فرما لینا. اعتراف قصور کے بغیر گنجائش نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے اسی لیے دعا سکھائی، اللہم انک ترا مکانی وتسمع کلامی وتعلم سری وعلانیتی ولا یخفا علیک شیئ فی امری وانا الرجل المشفق ومقر المعترف بذنبی. دیکھا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں کہ گناہوں کا اعتراف کرو. وَأَنَا الْمُسْتَغِيثُ الْمُسْتَجِيرُ أَسْأَلُكَ مَسْأَلَةَ الْمِسْكِينِ وَأَبْتَهِلُ إِلَيْكَ ابْتِهَالَ الْمُذْنِبِ الذَّلِيلِ وَأَدْعُوكَ دُعَاءَ الْخَائِفِ الذَّرِيرِ وَدُعَاءَ مَنْ خَضَعَتْ لَكَ رَقَبَتَا وَفَاضَتْ لَكَ إِبْرَتُ وَذَلَّ لَكَ جِسْمُهُ وَرَغِمَ لَكَ أَنْفُهُ اللہ تجعلنی بدعائک شقیہ وکن بی رؤوف الرحیمہ یا خیر المسئولین یا خیر المعطی. اتنے پیارے الفاظ ہیں اس دعا کو پڑھ کے انسان کو اپنی حقیقت کا پتہ چل جاتا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی بندگی ظاہر کرنے کا حق ادا کر دیا. اس دعا کو پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے سچا ہونے کی بندے کو دلیل ملتی ہے. اتنا اپنے آپ کو جھکایا، اتنا جھکانے کی انتہا کر دی. اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ تو جھکانا ہی پڑے گا بھائی. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں کی اس رمضان میں اللہ رب العزت سے معافی مانگے، اور اللہ رب العزت سے یہ دعا مانگیں کہ پروردگار، جہنم سے آزادی کا اشرہ ہے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اور ہماری ہمیں بھی اللہ بخشش کیے ہوئے گناہگاروں کی قطار میں شامل فرما دیجئے. نشگوپ امن برگم نسمر نسایہ دارا، نشگوپ امن برگم نسمر نسایہ دارم، ہم حیرتم کے دہکام بچے کار کشتمارا. اللہ اکبر کبیرہ. چنانچہ ایک بزرگ تھے، وہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرما دیا کہ میں نے مومن کو اس کے جان اور مال کے بدلے کو جنت کے بدلے میں خرید لیا. تو انہوں نے شیر کہا، تو بعلم ازل مرا دیدی، اللہ تو اپنے ازلی علم سے مجھے دیکھتا ہے، دیدی آہ کے بعیب بخریدی، اللہ مجھے اس تمام عیبوں کے ساتھ آپ نے دیکھا اور پھر مجھے خریدا، تو بعلما ومن بعیب ہما، تو وہی علم والا میں وہی عیبوں والا، رد مکن آنچ خود پسندی دی، اللہ اس کو رد نہ کر جسے تو نے خود پسند کیا ہوا. ہم تو وہی عیبوں والے ہیں نا. اللہ، تو بندے کی عجیب کیفیت ہوتی ہے، سوچتا ہے اللہ کیف ادعوک وانا عاصٍ، میں کیسے آپ سے مانگوں، میں اتنا گناہگار ہوں. لیکن جب اللہ کی رحمت کی طرف دیکھتا ہے تو پھر دل کہتا ہے وکیف لا ادعوک وانت کریم، اللہ میں کیسے نہ مانگوں جبکہ تو اتنا کریم ہے. تو اللہ رب العزت کے کرم پہ نظر رکھتے ہوئے بس ہم اتنا کہتے ہیں کہ اے اللہ، جب بادشاہوں کے پاس کوئی بندہ آتا ہے تو وہ بادشاہ یہ نہیں پوچھتے کیا لے کے آئے ہو، ہمیشہ یہ پوچھتے ہیں کیا لینے کے لیے آئے ہو. میرے مولا، آپ مالک الملک ہیں، ہم بندے آپ کے حضور جب حاضر ہوں گے ہم سے یہ نہ پوچھنا میرے بندوں کیا لائے ہو. میرے مولا، اتنا پوچھ لینا میرے بندو تم مجھ سے کیا لینے کے لیے آئے ہو. اے کریم، ہم آپ سے آپ ہی کو چاہتے ہیں، اپنا تعلق عطا فرما دیجئے، اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما لیجئے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے. ہوا او حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. ہوا او حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے. گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے. سنو میں نام تیرا دھڑکنوں میں مزا آ جائے مولا دل بدل دے. کروں قربان اپنی ساری خوشیاں تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے. ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے. یہ کیسا دل ہے سینے میں الہی جو زندہ بھی ہے مردہ دل بدل دے. تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے. میری فریاد سن لے میرے مولا بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے. پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.